الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع امت مسلمہ کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. مسلمان امت نے چھوٹے چھوٹے جزوی اور فروعی مسائل کو اصول کا درجہ دے کر اپنی قوت اور اپنی طاقت کو ضائع کر دیا ہے. آپس میں انتشار اور افتراق کا رویہ اختیار کر کے باطل پرستوں اور دین کے دشمنوں کو طاقتور کر دیا ہے. مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا، اجتماعیت کی صورت میں رہنا، باہم شیر و شکر ہو کر رہنا، یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو دیے. سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے امت مسلمہ کو متحد اور متفق ہو کر رہنے کی کتنی تلقین کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں اہل ایمان کو خطاب کر کے تاکید کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، باہم جھگڑے نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس آیت پر غور کیجئے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم آپس میں لڑتے رہے آپس میں اختلاف کرتے رہے تو دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، تمہاری قوت، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سلسلے میں مرکزی اور بنیادی آیت ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی نعمت سے تم باہم بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم اس سے پہلے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے اسلام کی نعمت تمہیں عطا کر کے اس سے بچا لیا۔ اس طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے آگے زیادہ تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو فرقے فرقے ہو جانے سے منع کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، تم ان لوگوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی واضح تعلیمات آ چکی تھی، اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑے عذاب کی گرفت میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس انجام کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، ایک رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ کی ایک کتاب قرآن حکیم پر ایمان رکھنے کے باوجود اور ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود اگر تم آپس میں متحد اور متفق نہیں رہو گے، الگ ٹولیوں، گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ گے تو پھر یہ تمہارا کافرانہ رویہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے آپس میں اختلاف کر کے کافرانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو تم اس اختلاف کی بنا پر کافرانہ رویہ اختیار کر کے جو تم نے طرز عمل اپنایا تھا، تم اب اس کی سزا چکھو، اس کا عذاب چکھو، یہ اس کا نتیجہ ہے عذاب جو ایمان لانے کے بعد پھر تم ایک دوسرے سے الگ الگ جماعتوں میں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد رکھا۔ مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ یہاں کافرانہ رویے سے مراد ایمان لانے کے بعد فرقہ واریت اختیار کرنا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گروہوں میں بانٹنا ہے، تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کافرانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا قرار دیا ہے، اور ان کے بعد امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین قرار دیتے ہوئے یہی ہدایت کی ہے کہ تم اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ اور غالب کرو اور باہم متحد رہو. چنانچہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہدایت کی وہ یہی کی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ تم سب دین کو قائم کرو اور اس دین کے بارے میں فرقے فرقے نہ بن جاؤ. اور جو لوگ دین کا نام بھی لیتے ہیں، دین کے علم بردار بھی بنتے ہیں، پھر اس میں مسلمانوں کو فرقوں میں اور جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت وعید سنائی. سورہ الانعام میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت اختیار کی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ غور کیجئے اس آیت پر کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود اپنے دین میں فرقہ واریت گروہ بندی اختیار کی، فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست منہم فی شے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور اس فرقہ واریت کو باہم اختلاف اور افتراق اور انتشار کو اللہ کے عذاب کی ایک صورت قرار دیا گیا. سورہ انعام ہی میں فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، کہ یہ بھی اللہ کے اس عذاب کی ایک صورت ہے کہ تم گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، پھر تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا وہ مزہ چکھائے اور آپس ہی میں تم الجھ کر رہ جاؤ اور اصل مقصد زندگی تم سے اوجھل ہو جائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ان آیات کو جس طریقے سے کھول کھول کر بیان کیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کا باہم محبت اور الفت کے ساتھ رہنا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا مطلوب ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه احببتم، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم محبت نہ کرنے لگ جاؤ. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں اس کو اختیار کر لو تو تم باہم شیر و شکر ہو جاؤ گے. افش السلام بینکم، وہ بات یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر دو. یہ اسلام کی تعلیم ہے مسلمانوں کو آپس میں باہم الفت اور محبت کا مجسم پیکر بنانے کے لیے. کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بھائی میری طرف سے تمہیں امن و سلامتی کا پیغام ہے، میری طرف سے تمہیں کبھی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ۔ تو دوسرا مسلمان بھی جواب میں یہی کہتا ہے وعلیکم السلام کہ میرے بھائی میری طرف سے بھی تمہیں امن و سلامتی اور سکون کا پیغام ہے، میں بھی تمہارے لیے کبھی دکھ اور پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا۔ یہ ہے السلام علیکم کا اصل فلسفہ اور اس کی اصل روح، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی اصل روح کے ساتھ تم اس کو عام کرو گے آپس میں تو باہم محبت پیدا ہوگی، باہم محبت پیدا ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت کے حقدار ہو۔ اس لیے کہ مومن جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات نہ رکھے، بلکہ عملا اپنے سے بڑھ کر اس کو اس کی ضرورتوں کو ترجیح دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے انسان کیا پسند کرتا ہے؟ کہ کوئی اس کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو گالی نہ دے، کوئی اس کی عزت پر حملہ نہ کرے، کوئی اس کو برے ناموں سے نہ پکارے، کوئی اس کی عزت و آبرو کو مجروح نہ کرے۔ فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے کمتر سمجھنا چاہیے اور یہ جذبات رکھنے چاہیے کہ یہ میرا بھائی یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی لغزشوں پر نظر ہو، دوسرے کی بھلائیوں اور نیکیوں پر نگاہ ہو۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو اسلام دیتا ہے، اور ان تعلیمات کو جب مسلمان اپناتا ہے تو دوسرے کے بارے میں اس کے دل میں نیکی اور بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں، اور عملاً بھی وہ مسلمانوں کے لیے سراپا خیر بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بدنصیب کون شخص ہے؟ فرمایا من لا یامن جاروہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، کتنی وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، وہ تہجد گزار ہو، وہ حج اور عمرے کرتا ہو، لیکن اس کے پڑوسی اور ہمسائے اس سے ناراض ہیں یا دکھی ہیں اس سے، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کو معاملہ پیش ہوا. ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیک خاتون ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، روزے رکھتی ہے فرض بھی اور نوافل بھی، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اسے خوش نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون جہنمی ہے، اپنی ان تمام نیکیوں کے باوجود فرمایا وہ جہنم میں جائے. ایک دوسری خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ نماز روزے کا زیادہ اہتمام تو نہیں کرتی، بس فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، بہت اچھا سلوک کرتی ہے ان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے زندگی کے معاملات میں پیش آنا چاہیے. اور اسلام تو مسلمانوں کو مربوط اور متحد رکھ کر اصل مقصد، زندگی کا جو اصل مقصد ہے، امت ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے دین کو، پورے دین کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اللہ کی زمین پر، پوری دنیا پر اس کو قائم کرنے کے لیے وہ یکجا ہو جائے، کفر کے مقابلے میں وہ سیسا پلی ہوئی دیوار، ایسی ہی متحد، ایسی ہی متفق اور ایسی ہی اجتماعیت پسند مسلمانوں کو اللہ تعالی محبوبیت کا درجہ اور ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں. سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر متحد ہو کر لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس طرح آپس میں ان کا گہرا تعلق، اتنی گہری محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں یوں ہی پیوست کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہیں، المومن للمومن کل بنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہیں مضبوطی کے ساتھ، اہل ایمان بھی ایک دوسرے کو ایسے ہی جوڑے رکھتے ہیں اور باہم مربوط اور متحد رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ، مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تم جماعت بن کر رہو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقہ واریت سے تم بچ کر رہو. ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ، جو مسلمان اجتماعیت سے، نظم جماعت سے ایک بالشت بھر بھی جدا ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار دیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے احساس کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا من اراد ان یفرق امر هذه الجماعة وَهُمْ جَمِيعٌ فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، کہ جو کوئی بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہے جبکہ وہ باہم متحد ہو، تو تم اس کی خبر تلوار سے لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھاڑتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی خبر تلوار سے لو، خواہ وہ کوئی ہو، کتنا ہی دین کا لمبردار ہو، کتنے بڑے وہ عابد اور زاہد ہو، لوگ کتنا اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہوں، لیکن امت محمد میں اختلافات پیدا کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، فرقہ واریت کا کام سر انجام دیتا ہے. فرمایا اس قابل ہے کہ امت مسلمہ اپنی اسلامی سوسائٹی اور معاشرے میں اس شخص کو برداشت نہ کرے، اس کی گردن اتار دے. فضربوہ بالسیف کا اینا مرکان، یہ ہیں قرآن و سنت کے وہ ارشادات کہ جو مسلمانوں کو سختی کے ساتھ انتشار، افتراق، اختلاف اور فرقہ واریت سے روکتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی مسائل میں اپنی تحقیق اور استنباط کے مطابق یا کسی مخصوص مسلک کے مطابق عمل کرنا اور چیز ہے، اور اس مسلک کی بنا پر جتھے بنانا، مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا، اور اپنے مسلک کے غیر لوگوں پر فتوے لگانا کفر و شرک کے، ان کے خلاف بغض و عداوت رکھنا، یہ بالکل دوسری چیز ہے. پہلی چیز کی گنجائش اسلام کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی فروعی مسائل میں وہ اپنی تحقیق کی بنا پر ایک مسلک اختیار کرتا ہے، یا کسی امام کا یا کسی عالم دین کا مسلک اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ وہ دوسرے مسلک والوں کو برا نہ سمجھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میرے علم کی بنیاد پر یہ مسلک زیادہ قابل ترجیح ہے. اس کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین رحمہم اللہ اور ائمہ کے درمیان ایسے اختلافات تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مسائل کے سلسلے میں نہ صحابہ نے الگ جتھا بندی کی ہے، الگ جماعتیں بنائی ہیں، نہ ہی الگ مسجدیں بنائی ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے سے الگ جماعتیں بنائی ہیں، نہ ہی تابعین نے ایسا کیا ہے، نہ ہی مشہور ائمہ کرام جن کے مسلک دنیا میں مشہور اور موجود ہیں، نہ ہی انہوں نے ایسا کیا، بلکہ خود دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے واقعات ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک دستہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اور اسے یہ ہدایت کی کہ تم نے نماز عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گروہ چل پڑا، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، یہاں صحابہ کا باہم اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، آ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز وہاں جا کر پڑھو، ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہوتی رہے. چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی. ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلدی چلو وہاں جا کر نماز پڑھو، ہم چل تو پڑے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن نماز کا وقت ہو گئی ہے، آپ کے دوسرے ارشادات ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو وقت پر ادا کرو، اس لیے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. انہوں نے نماز پڑھ لی. دوسرے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ظاہری مفہوم کو لیا کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں نماز جا کر پڑھو، ہم وہیں پڑھیں. چنانچہ انہوں نے قضا نماز وہاں پڑھی. واپس ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ فلم یعنف منہم احدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی بھی سرزنش نہیں کی، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، دونوں کو صحیح قرار دیا. کیونکہ دونوں کا مقصود اللہ کے رسول کی اطاعت. جن صحابہ نے نماز پڑھ لی ان کے پاس بھی دلیل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے پاس بھی دلیل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک عالم دین کے کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اگر وہ صحیح مسئلے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح مسئلے پر نہیں پہنچ سکتا تب بھی اس کے لیے ایک اجر ضرور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غور و فکر کے نتیجے میں تب بھی اجر سے محروم نہیں کرتا. اس نے کوشش کی ہے صحیح مسئلے تک پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک اجر ہے، اس کو وہ اپنا لے گا، عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر دے گا اس کو. یہ واقعہ خود دور رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حج کے موقع پر عرفات اور منا میں نمازیں قصر پڑھاتے تھے، یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھاتے تھے. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ دو رکعت پڑھانے کی بجائے چار رکعت نماز پڑھاتے تھے. اس پر صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا، شدید اختلاف کیا. حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے فقیہ اور عالم صحابی تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سخت قسم کا مباحثہ اور مناظرہ کیا، دلائل پیش کیے، اور کہنے لگے کہ عثمان تم کون ہوتے ہو پوری نماز پڑھانے والے؟ اللہ کے رسول نے دو رکعت پڑھائی ہیں، خلیفہ اول نے دو رکعت پڑھائی ہیں، خلیفہ دوم نے دو رکعت پڑھائی ہیں، تمہیں بھی نماز قصر پڑھانی چاہیے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی دلیل تھی کہ میں نے یہاں شادی کی ہے، میرے یہاں سسرال ہے، میں مقیم ہوں، لہذا میں چار رکعت نماز پڑھوں. یہ مناظرہ اور مباحثہ ان کے درمیان جاری تھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، وہ مصلے پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھانا شروع کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چار رکعت نماز ان کے پیچھے پڑھی. جب فارغ ہوئے اپنے خیمے گئے، لوگ انہیں گھیر لیا کہ حضرت ابھی تو آپ حضرت عثمان سے گرما گرم بحث کر رہے تھے کہ انہیں نماز قصر پڑھنی چاہیے، لیکن انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی، آپ نے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مسلک اب بھی وہی ہے، یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ نماز پڑھائیں گے، میں ان کے پیچھے پڑھوں گا اور چار رکعت ہی پڑھوں گا، لیکن میں پڑھاؤں گا قصر پڑھاؤں گا، دو رکعت پڑھوں گا. یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے خیمے میں آ جاؤ، ہم الگ جماعت کراتے ہیں،
ہمارا مسلک تو الگ ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم الگ جماعت کراتے ہیں. دوسرے صحابہ کو بھی ایسے اختلاف تھا، لیکن الگ انہوں نے نہ مسجدیں بنائی نہ اپنی جماعتیں الگ کریں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، بہت سی مثالیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے. اور عام صحابہ کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو وہ سنت یہ ہے کہ آپ نے پوری امت کی تشکیل کی اور تمام اہل ایمان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر آپ نے قائم کر کے دکھائی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت بھی ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ انہوں نے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر جوڑے رکھا اور ان کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بندی پیدا ہونے سے بچانے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، آپ کے جسد مبارک کو دفن کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا ان محمدا قد مات، لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فلا بد ممن، ضروری ہے کہ اب ایسا شخص ہو جو اللہ کے رسول کے بعد اس دین کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہو. لہذا سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب وجود میں آتا ہے کہ کہیں امت بکھر نہ جائے بغیر خلیفہ، بغیر اجتماعیت اور بغیر نظم کے نہ رہے. یہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت سے یہی سمجھا تھا کہ امت کو مجتمع رکھنا، متحد رکھنا کتنا ضروری ہے، اتنا ضروری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو دفن کرنے سے بھی زیادہ ضروری. اور تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا. صدیق اکبر کی وفات ہوئی، سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا کہ امت کہیں بکھر نہ جائے، اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ شہید ہوئے، سب سے پہلے ان کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کو مجتمع رکھنا، ان کے اندر اتحاد اور اجتماعیت کو پیدا کرنا کتنا ضروری ہے. یہ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کی بنیاد پر جو جماعتیں اور گروہ اور فرقے بنا لیے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی بھی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ شرعی مسائل میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر کوئی مسلک اختیار کرنا یا کسی امام کی تحقیق کی بنا پر اس کے مسئلہ کو اختیار کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جتھے بندی، گروہ بندی، جماعتیں بنانا، الگ مسجدیں بنا لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی آپس میں اختلافات تھے لیکن انہی احادیث کی بنیاد پر تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلافی تھی، اور خود صحابہ کے درمیان اختلافی طرز عمل تھے. مثال کے طور پر رفع دین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 قسم کے مختلف طرز عمل منقول ہیں. ایک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 3 مقامات پر رفع دین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے. ایک نماز شروع کرتے وقت، ایک رکوع میں جاتے وقت، اور ایک رکوع سے اٹھتے وقت. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مواقع پر نماز میں رفع دین کرتے تھے، ایک نماز شروع کرتے وقت اور دوسرے رکوع میں جاتے وقت. تیسری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مواقع پر رفع دین کرتے تھے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے کے وقت. اور چوتھی حدیث حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مواقع پر رفع دین کرتے تھے لیکن انہوں نے چوتھا موقع سجدے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت کا تذکرہ کیا ہے. اور پانچویں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف 1 موقع پر رفع دین کرتے تھے، یعنی نماز شروع کرتے وقت. یہ 5 مختلف قسم کے طرز عمل ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں، اور انہی کی بنا پر صحابہ کرام کے اپنے طرز عمل مختلف تھے. اور انہی روایات کی بنا پر ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی بنیاد پر الگ جماعتیں نہیں بنائیں، الگ فرقے نہیں بنائے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا. بلکہ جب ہم ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو باہم محبت، رواداری اور ایک دوسرے کا احترام ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک. عباسی خلیفہ منصور نے اور اس کے بعد ہارون الرشید نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کی اس کتاب کو اپنی حکومت کا قانون اور دستور بناتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دونوں کو منع کر دیا کہ نہیں، میں نے یہ حدیث کی کتاب مرتب کی ہے لیکن مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی حدیثیں پہنچی ہیں جو میرے مسلک سے مختلف ہیں، لہذا لوگوں کو ان کے اپنے مسلک پر رہنے دیجئے کہ جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے اور ان کی گنجائش ہے، لوگوں پر میرے مسلک کو مسلط نہ کریں، لوگوں کو دین کی اسی وسعت میں رہنے دیں جو دین میں اللہ اور اس کے رسول نے وسعت دی ہے. اسی طریقے سے امام مالک کا یہ مسلک تھا کہ ایک آدمی کو وضو ہے، اس کی نقصیر پھوٹ پڑتی ہے یا جسم سے خون بہتا ہے تو اس کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ احناف کا یہ مسلک ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. عباسی خلیفہ ہارون الرشید اپنا گندا خون نکلوانے کے لیے سنگھی لگوایا کرتا تھا، وضو کی حالت میں وہ سنگھی لگواتا، خون نکلواتا تھا، اور نیا وضو نہیں کرتا تھا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھاتا تھا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے نامور شاگرد تھے، اور چیف جسٹس تھے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کبھی بھی نماز انہوں نے نہیں لوٹائی. حالانکہ ان کا مسلک تھا کہ سنگھی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک نے چونکہ ہارون اور رشید کو فتویٰ دیا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے وہ سنگھی لگوانے کے بعد وضو نہیں کرتا تھا, نماز پڑھاتا تھا اور امام ابو یوسف اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ کے دوسرے نامور شاگرد تھے. ایک مرتبہ یہ نماز پڑھا رہے تھے, نماز کی حالت میں ان کی نکسیر پھوٹ پڑی, انہوں نے نماز جاری رکھی اور اسی حالت میں مکمل کی, اور نماز کے بعد فرمایا کہ آج ہم اپنے مالکی بھائیوں کے مسئلہ کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے نماز لوٹائی نہیں, حالانکہ ان کا یہ مسلک تھا کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی باطل ہو گئی. لیکن اپنے ان مسلک کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نزدیک قابل ترجیح ہے, لیکن دوسرے کا مسلک بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کے پاس بھی حدیث کے دلائل ہیں. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ مدنی علماء کے پیچھے برس برس نمازیں پڑھتے رہے اور کبھی اپنی نمازیں لوٹائی نہیں, حالانکہ ان کا مسلک ان سے مختلف تھا. اب باہمی محبت اور رواداری دیکھیے نا ائمہ میں, صحابہ کا میں تذکرہ کر چکا, ان ائمہ کے درمیان بھی آپ دیکھیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں, ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. اسی دوران امام ابو حنیفہ آ جاتے ہیں, امام مالک اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں اور خود دوسری طرف بیٹھتے ہیں. گفتگو ہوتی رہتی ہے, مسائل پر بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے. امام ابو حنیفہ ان سے رخصت لے کر جاتے ہیں, وہ اٹھ کر ان کو رخصت کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. پھر اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا کوئی بڑا ہی قابل اعتماد اور گہرا دوست تھا کہ آپ نے اپنی مسند ان کو پیش کی, بڑی محبت کے ساتھ پیش ہے اور احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی غیر موجودگی میں جو تعارف کراتے ہیں وہ یہ ہے, کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا, سامنے مٹی کے ستون کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ نے اتنا علم اور قوت دلائل اس کو دی ہے, اگر وہ کہتا کہ یہ مٹی کا ستون سونے کا ہے تو تم کہتے ہاں یہ سونے کا ہے مٹی کا نہیں. یعنی ان کے علم کی, ان کے قوت استدلال کی آپ نے تعریف کی, ان کے پیچھے پیچھے تعریف کی, یعنی کہ ان کے ہم اثر ہیں, بہت سے مسائل میں ان کا اختلاف بھی ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, ان کے شاگرد بھی ساتھ تھے. ایک جگہ رات ہو گئی, رات گزاری صبح اٹھ کر جس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی ساتھ ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل, لیکن اس دن انہوں نے نماز پڑھائی اور دعائے قنوت چھوڑ دی, نہیں پڑھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک ہے دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں, ہمیں بھی یہی تعلیم آپ دیتے ہیں, لیکن آج آپ نے چھوڑ دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں حیاءً لصاحب ھذا القبر, اس قبر والے کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے, ان سے شرم و حیا کرتے ہوئے آج میں نے اپنا مسلک چھوڑ دیا ہے, اس کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی ہے, اس لیے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تھا باہم ائمہ کرام رحمہم اللہ کا باہم محبت الفت اور رواداری کا طرز عمل. لیکن انہی کا نام لے کر ہم لوگ جتھے بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، مسجدیں الگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور بغض و عداوت رکھتے ہیں، لیکن ان ائمہ کے درمیان تو ایسی چیز نہ تھی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز عمل کو جو مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے یہود و نصارہ کا طرز عمل قرار دیتا ہے. یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا. قرآن کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء وهم یتلون الکتاب. فرمایا کہ دونوں گروہ انجیل اور تورات ان کے پاس تھی، اللہ کی کتاب تھی، حالانکہ اللہ کی کتاب میں نہ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہودیت برحق ہے، نہ یہ کہا گیا تھا کہ عیسائیت برحق ہے، لیکن یہ لوگوں کو کہتے تھے یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تمہارے لیے. عیسائی کہتے تھے عیسائیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور جنت میں داخل. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں گروہ اپنا تعلق جوڑتے تھے، اپنا بزرگ مانتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس لیے کہ ابراہیم کے ہزاروں سال بعد یہودیت اور عیسائیت وجود میں آئی اور اپنے طور پر انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم تو ایک اللہ کے فرما بردار بندے تھے، وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے. تو یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے کہ بھئی اگر یہودیت ہی برحق ہے، عیسائیت ہی برحق ہے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پھر وہ تو نعوذ باللہ غلط طریقے پر تھے. یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ تاریخ بیان کر کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنبع کیا کہ کہیں یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا، ورنہ اللہ کے اسی غضب اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس طریقے سے وہ ہوئے. کہا گیا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، مسلمانوں اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اللہ نے تو تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا فرما پتا. اس لیے اگر آج قرآن کی زبان میں جو یہود و نصارہ کے طرز عمل کے حوالے سے یہود و نصارہ سے اس نے سوال کیا ہے، آج ہم مسلمانوں کے ان فرقوں سے قرآن کی روشنی میں یہ سوال کریں کہ یہ فرقے جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے ایک دوسرے سے باہم ٹکرایا جاتا ہے، بغض و عناد رکھا جاتا ہے، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو برحق کہتا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ تو پھر ان میں سے کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کے سینکڑوں سال بعد یہ لوگوں نے خود یہ فرقے گھڑ لیے جن کی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں ہے، نہ ائمہ میں، بلکہ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین میں رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا. کہ مسلمانوں، اللہ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے، تم ان کی پابندی کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود مقرر کر دیے، تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، تم ان کا ارتکاب نہ کرو. اور کچھ چیزوں سے اللہ نے بغیر بھولے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے، تم ان کی بحث کرید نہ کرو. جن مسائل کو اللہ نے نہیں چھیڑا تم بھی نہ چھیڑو. جو واضح احکامات اللہ نے فرائض مقرر کیا ان پر عمل کرو، جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے ان کا ارتکاب نہ کرو، جو حدود قرار دیے ہیں مقرر کیے ہیں ان کا ان حدود سے تجاوز نہ کرو. یہ ہے صحیح طریقہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے لا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ نہ آپس میں بغض و عداوت رکھو نہ دشمنی رکھو، بلکہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر لو. اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے ان ارشادات پر، صحابہ کرام کے اسوے پر، ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس طرز عمل پر باہم شیر و شکر، الفت و محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org